كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. حضرات، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. قرآن مجید کا ترجمہ بس ایک کوشش ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی، اور ان لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنے کی جو عربی زبان نہیں جانتے اور کسی وجہ سے قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. بہترین سے بہترین ترجمہ بھی اللہ کے کلام کا بدل نہیں ہو سکتا، کلام اللہ کا کوئی میچ نہیں ہے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں قرآن مجید کی ترجمانی کی کوشش کروں گا، جبکہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ نہ میرے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ممکن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہر مرتبہ قرآن مجید میں تعوذ کا حکم دیا گیا ہے. تعوذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کو. سورۃ نحل میں ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ، اللہ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لیا کرو. اب اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں تاکہ شیطان ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ بظاہر عجیب سا لگتا ہے کہ عام طور پر ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، الاعوذ باللہ پڑھتے ہیں جب کوئی بہت ہی قبیح حرکت ہو، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر عمل تو شاید کوئی بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ سورہ فاتحہ کے آغاز میں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں واضح کیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، جس کا انتظار تھا. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے رہنمائی ہے. گویا وہ صراط مستقیم جس کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی تھی وہ یہی قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی بار بار زیر بحث آئی ہے. اس کا سب سے تفصیلی بیان سورۃ الاعراف میں ہے. وہاں یہ بات واضح کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان کو اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تجھے مہلت دی جاتی ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اے اللہ، جس کو عزت بخشنے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور ان کے بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو چونکہ شیطان نے صراط مستقیم ہی پر ڈیرا ڈال رکھا ہے، لہذا اس صراط مستقیم کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن شیطان کے مقابلے میں ضرور حاصل کرنی چاہیے. میں نے بھی تعوذ پڑھا ہے، آپ بھی تعوذ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ وضع ہوا ہے وہ اللہ ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ رب اللہ کے لیے وضع نہیں ہوا تھا، اللہ کے لیے نہیں بنا تھا. رب غلاموں کے آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا. آج بھی عربی زبان میں اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام اور امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کچھ کوئی لفظ نہیں ہے یہ بات کہنے کو، سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ کان امیہ رب بلال، امیہ حضرت بلال کا آقا تھا. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا لارڈ ہے، جو تمام جہانوں کا آقا ہے. اب یہ قرآن کی انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمارا عام جو ازمپشن ہے، ایک مفروضہ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر جسے نکال دینا چاہیے، کہ شاید عرب اللہ کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، جبکہ قرآن مجید اس کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ عرب اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، بہت کچھ مانتے تھے. وہ اس کائنات کا خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، بارشوں کا برسانے والا مانتے تھے، کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے. انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جب یہ آیات پڑھیں گے تو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا، لیکن لفظ رب اللہ کے لیے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ زمین کا اور اپنا آقا ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن یہاں پر بھی اور قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف ہے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ عرب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، تو ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جبکہ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے لئن سالتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اب جب وہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہی تھے، اب جب اس آیت کو آپ پڑھیں گے پہلی آیت کو، تو بالکل مفہوم بدل جائے گا. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے وہی جس نے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا تو وہ مانتے تھے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا ایک نیا انٹروڈکشن کروایا، اور وہ انٹروڈکشن کیا تھا کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے. اور اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. دیکھیے آپ کسی بھی مکان کے مالک ہیں، اگرچہ اس کا ایک میسن بھی ہے، ایک راج بھی ہے جس نے اس کی اینٹیں چنی تھیں، جس نے اس کا لینٹر ڈالا تھا، کوئی کانٹریکٹر بھی تھا جس نے وہ سارا کام جو ہے وہ کروایا تھا، لیکن اگر مالک مکان آپ ہیں تو اس مکان پر حکم آپ کا چلے گا. کبھی کوئی میسن، کوئی مستری آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ دیوار میں نے چنی تھی آپ اس کو میری اجازت کے بغیر گرا نہیں سکتے، یا اس مکان میں آپ کوئی آلٹریشن نہیں کر سکتے. آلٹریشن کرنے کا، گرانے کا، نئے سرے سے بنانے کا، یہ اختیار مالک کے پاس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید نے انٹروڈکشن کروایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تمہارا لارڈ ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک و مختار ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، جو الرحمن الرحیم ہے. عام طور پر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، الرحمن کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر عربوں کا ایک کنسرن، ایک تحفظ الرحمن کے بارے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے باقی صفاتی ناموں پر ان کا کوئی اس طرح کا کنسرن نہیں آیا، نہ الرحیم پر، نہ الودود پر، نہ الشکور پر، نہ الغفور پر، نہ الستار پر، نہ الغفار پر، نہ الخالق پر، الرحمن پر کیوں؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے فارسی میں لفظ جو ہے وہ خدا ہے، انگریزی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جو ہے وہ گاڈ ود کیپیٹل جی ہے، اسی طرح عبرانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ تھا وہ الرحمن تھا. تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، جبکہ الرحمن بنی اسرائیل کا رب ہے، لہذا وہ بنی اسرائیل کے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس پر انہیں بہت زیادہ ایک کنسرن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الرحمن کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں. آگے جا کر میں نوٹ بھی کرواؤں گا جہاں پر اس کی ایک اور دلیل آئے گی. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عین با دال کا مادہ جو ہے اگر باب نصرہ سے آئے یعنی عبد یا عبد، تو اس کے معنی ہے عبادت کرنا، ٹو ورشپ. لیکن اگر یہ باب کروما سے آئے یعنی اس کا ماضی عبودہ ہو اور مضارع یعبدو ہو، تو پھر اس کے معنی ہے جدی کشتی غلام ہونا. ایاک نعبدو، اب چونکہ مضارع تو سیم ہے لہذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا. مدد ہماری ضرورت ہے، عبادت اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں کہوں کہ اللہ میں تیرے لیے دو نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے دو روٹیاں دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے دو نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں لہذا تجھ سے مانگتا ہوں، تو اب یہ جو ہے وہ جوڑ بیٹھ جائے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا زیادہ اپروپریٹ ترجمہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں لہذا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اور سب سے اہم مدد جو درکار ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا. اب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بھی کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جو ہے وہ اعمال آتے ہیں کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. ترجمہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن ذرا غور سے آپ دیکھیں تو مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی مجھے یہ گر سکھا دے. انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس پر انعام دینے والا راضی ہوتا ہے.
اصل میں آپ یہاں پر غور کیجئے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جو درخواست کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ گر سکھا دے کہ جس سے ہم تجھے راضی کر لیں. اور مالک اور غلام کا آپس میں جو تعلق ہے, غلام کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ جو جڑتا ہوا ترجمہ آئے گا وہ کیا ہے, یعنی مفہوم ترجمہ تو وہی ہوگا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, یعنی جن سے تو راضی ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں اور اس پر تقریباً کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ذالک الکتاب لا ریب, بلا شبہ یہ وہ کتاب ہے, یعنی یہاں پر یعنی ایک ایسی کتاب جس کا ذکر تورات میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا, جس کتاب کے منتظر تھے, یہ وہی کتاب ہے. لا ریب بلا شبہ, فیہ ھدی للمتقین, اس میں متقیوں کے لیے رہنمائی ہے. متقین کون ہیں؟ جدید تراجم اور قدیم تراجم میں آپ کو ایک بنیادی فرق ملے گا. جدید تراجم میں متقی کا ترجمہ ہوگا بچنے والا, تقوی کا ترجمہ ہونا ہوگا بچنا, جبکہ پرانے تراجم میں آپ دیکھیں گے متقین کا ترجمہ ہوگا اللہ سے ڈرنے والے. بات جو ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن ان دونوں کے اندر جو اصل سینس ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب بچنا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں پیش نظر جو ہے وہ برائیوں سے بچنا ہے, اور اس میں اسمپشن یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, تو پھر انسان جو ہے وہ بچ جائے گا برائی سے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت کیا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی, اور کسی بھی برائی سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ پورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ خوف ہے. کبھی آپ نے کسی اسموکر کو دیکھا کہ اس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر پڑھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, وزارت صحت, اور وہ پیکٹ جو ہے وہ بن میں پھینک دیا. کبھی دیکھا آپ نے؟ سگریٹ نوشی کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ جب امریکہ کے ہوائی جہازوں میں ٹوائلٹ کے اندر بھی نوٹس لگا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی ٹوائلٹ میں بھی ممنوع ہے, اور اس ٹوائلٹ میں اسموک ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے, اور اسموک ڈیٹیکٹر کو ٹیمپرنگ پر $2,000 یا $1,000 فائن ہے, اور $1,000 فائن کا مطلب آپ سمجھیں, ₹1,00,000 جرمانہ, تو خود بخود سگریٹ نوشی ختم ہو گئی. تو خوف جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, باقی سب جو ہے وہ ہوائی باتیں ہیں. لیکن جدید مترجمین کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خدا خوفی سے ڈر لگ رہا ہے. تو ھدی للمتقین یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو تسلیم کرے گا, اللہ کو بڑا سمجھے گا, اللہ کی سزا سے اللہ کے عذاب سے اس کی ناراضگی سے ڈرے گا, یہ اس کے لیے ہدایت ہے. اور جو اللہ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں, قرآن مجید اس کے لیے رہنمائی ثابت نہیں ہوگا. تو ذالک الکتاب لا ریب, بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے, فیہ ھدی للمتقین, اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ پھر ایک بہت مسئلہ اہم آ گیا, یہ غیب کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لانا, جو سیکولرزم جس کا آج دور دورہ ہے, جس کا سکہ رواں ہے, اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ بلیف ان دی ایگزسٹنس, بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یعنی اس بات کو ماننا, اس پر ایمان رکھنا کہ قوانین اور نظام تعلیم وہ حقائق پر مبنی ہونا چاہیے اور سائنس پر مبنی ہونا چاہیے, نہ کہ مذہب پر. یہ حقائق اور سائنس کیا ہے؟ یعنی سائنس کی زبان میں جو کنکریٹ ریئلٹیز ہیں وہ کون سی ہیں؟ حقیقت, حقیقی وجود کن چیزوں کا ہے جو آنکھ سے دکھائی دیں, کان سے سنائی دیں, ہاتھ سے چھوئی جا سکیں, ناک سے سونگی جا سکیں یا زبان سے چکھی جا سکیں, اور وہ چیز جو حواس خمسہ کی گرفت میں بھی نہ آئے اور حواس خمسہ اس کو ویریفائی بھی نہ کر سکیں اور وہ کسی میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے بھی ثابت نہ ہو سکے, تو اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. قرآن مجید کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو یہ اپنا اصول بنا لیں ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے. قرآن مجید کن کے لیے ہدایت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ان سین کو مانتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس پہ سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ جو مانتے ہیں اس کو جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات و انجیل اور باقی انبیاء اکرام کو جو کچھ دیا گیا. وبالآخرت ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون, اور یہی فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا, یعنی یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ختم ہوا, اب دو آیات میں کافروں کا ذکر آئے گا. ان الذین کفروا, سورہ بقرہ کیونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, غزوہ بدر سے پہلے پہلے اس کا اکثر حصہ نازل ہوا, تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں. اب یہاں جو کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا, یہ وہ نہیں ہے کہ جن کے سامنے پہلی دفعہ بات آئی اور انہوں نے نہیں مانا, نہیں, جو بات کو سمجھ چکے ہیں اور سمجھ کر انکار کر رہے ہیں. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر, سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم, کیا آپ انہیں خبردار کریں یا بالکل خبردار نہ کریں. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. وعلی سمعہم, اور کانوں کو بھی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے.
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا
بسنتهم جلا نوری لہدی الحق ارشدنا
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا وخیر